بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بیشتے ہیں محمد اور آل محمد پر، سلام عرض کرتے ہیں آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نصیب زندگی میں. السلام علیکم حسن بھائی.
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر.
ناظرین، آپ سب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں نصیب زندگی میں، اور امید کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی زبردست ہفتہ اور بہت زبردست دن اور زبردست گھنٹہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہوگا.
بالکل، اور صبح سویرے ایک گرم گرم چائے کے کپ کے ساتھ آپ پروگرام نصیب زندگی بھی دیکھ رہے ہوں گے.
دلا دی آپ نے، میں صبح کو چائے نہیں پیا، عجیب حالت ہو رہی ہے.
میں کیفیت ہو رہی ہے، میں بھاگتے بھاگتے چائے پی ویسے.
ہاں، ویسے عادت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال کیا کریں، ہو گئی ہے. تو بہرحال آپ لوگ ہم لوگوں کی طرف سے بھی ایک کپ اور پی لیجئے، آپ کو اجازت ہے
ہمیں یاد کرتے ہوئے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور آج ایک اور منفرد پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مختلف حصے ہوں گے، تو آج کا پروگرام بھی آپ ہمارا بالکل مس مت کیجیے گا. اور ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے. ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ایک حدیث، ایک فرمان، اور اس کے بعد اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مومن خداوند عالم کی طرف سے توفیق کا اور اپنی طرف سے واعظ و نصیحت کا محتاج ہوتا ہے، اور نصیحت کرنے والے کی طرف سے نصیحت قبول کرنے کا محتاج ہوتا ہے.
عزیز ناظرین، میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج کے فرمان پر بھی ہم عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اور آمین. اور حسن بھائی، جلدی سے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کن رستوں سے جو ہے ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں.
ہاں بالکل
ٹھیک ہے،
ہم بتائیں، ہم بتائیں گے،
کچھ آپ بتا دے، کچھ ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
سارے ہیں ہم لوگ، ہم لوگوں نے بانٹا ہوا ہے آپس میں. بالکل، تو پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ٹیبلٹ تھوڑی دیر میں ہم لوگوں تک پہنچ جائے گا، تو اس پر آپ جو بھی میسج چاہیں بھیج سکتے ہیں.
بالکل، کوئی بھی خوبصورت بات ہو، ہمارے ماہرین سے سوال ہو، یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ ہمارے ناظرین سے یا ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ واٹس ایپ وائبر پہ بھیج سکتے ہیں. اسکرین پر جلد ہی نمبر دیکھیں گے. اس کے علاوہ facebook.com/ACUT Morning جو ہمارے فیس بک کے صفحے کا ایڈریس ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے نمبر بھی جلدی آپ اسکرین پر دیکھیں گے. آپ اگر چاہیں اپنے نمبر ہمیں میسج کریں، ہم خود آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ.
اور ایک چوتھا راستہ بھی ویسے عملی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ٹائم تھوڑا لگ جائے گا، خود آ جائیں.
اچھا،
خود آ جائیں، وہاں پہ ہم لوگ اندر آپ کو بلوانے کا انتظام کر دیں گے، ساتھ میں آئی ڈی کارڈ لے.
وہ خاص راستہ ہے.
ہاں، یہ خاص راستہ ہے، خود آپ آ جائیں. تو بہرحال یہ تمام راستے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے مہمانوں کے بارے میں آج بتا دیں کہ کس کو ہم لوگوں نے بلایا ہے. انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے بہت ہی اہم موضوع پر. کل یعنی آنے والا کل جو ہے، ایک بہت اہم دن ہے تاریخ اسلام میں، خصوصاً معاصر جو تاریخ ہے، جو اس وقت کی تاریخ ہے اس کے لیے. اور شخصیت جو بہت اہم ہے، سید جمال الدین اسد آبادی کی کا یوم شہادت ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر سید شبر علی سے.
جی ہاں، اور حسن، ہمارے ہفتے کا موضوع بھی چل رہا ہے نئی نسل کی مشکلات، اور ہمارے ناظرین اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نکہت نسیم صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی آسٹریلیا سے، اور نئی نسل کی مشکلات پر وہ ہے روشنی ڈالیں گی. جی ہاں، اور چلتے ہیں پھر ساتھ مل کر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ پلاٹیس، اور اس کے بعد اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم چاروں ہاتھ پیر سے کی جانے والی ایک ورزش آپ کو سکھائیں گے. یہ ورزش ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آج اس میں ایک اسٹیپ ہم بڑھائیں گے. تو دوستوں تیار ہو جائیے آپ لوگ. دیکھیے، اس ورزش میں ہاتھ زمین پر ہوں اور اس کو کوہنی کو بہت زیادہ مضبوطی سے جمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دیکھیں میرے کوہنی کو دیکھیے، اگر میں بہت زیادہ دباؤں گا تو کوہنی باہر کی طرف ہو جاتی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا موڑیں گے تو دونوں کوہنیاں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں یہ ورزش کرنی ہے. ہاتھوں کو بہت زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بہت زیادہ قریب لانے کی ضرورت ہے, بلکہ رانوں کی لائن میں ہتھیلیاں اور کوہنی لے کر آئیں گے, ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹھ کو گول کرنے کی کوشش کیجیے کمان کی طرح سے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیٹھ کو اندر کی طرف لے جائیں گے اور سر بالکل سامنے کی طرف رہے گا. اسی حالت میں سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ کو اندر کی طرف لے جائیں گے اور پیٹھ کو پھر کمان کی طرح بنانے کی کوشش کریں گے. پھر سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیٹھ کو اندر کی طرف لے جائیں گے, بالکل سامنے کی طرف دیکھتے رہیے. اب ہم اس میں پیر کی ایک حرکت کا اضافہ کرتے ہیں. پنجے بالکل سیدھے رہیں اور پیر کو ہم اندر لائیں گے اور پھر اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں گے. ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹھ کو کمان کی طرح سے بنائیں گے اور پیر کو اندر کی طرف لے جائیں گے اور اس میں پیٹ ایک دم اندر کی طرف کھینچا ہوا رہے گا. اسی حالت میں سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے اور پیٹھ کو اندر کی طرف دبائیں گے. ایک بار پھر سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو اندر کی طرف لائیں گے اور پیٹ کھینچا ہوا رہے. پھر سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور سر ایک دم آگے کی طرف رہے. میں حامد کے ساتھ یہ آپ کو اسٹیپ دکھاتا ہوں. چاروں ہاتھ پیر کھول کر تیار ہو جائیے. دیکھیے اس مرحلے میں سر نیچے کی طرف نہیں ہوتا ہے اور ہم جسم کو مسلس کے ذریعے روکتے ہیں, شانے کے ذریعے نہیں. اگر اس طرح سے کریں گے تو دیکھیے شانے اوپر ہیں لیکن ہم مسلس کے ذریعے روکیں گے تو جسم تھوڑا اوپر آئے گا, سر نیچے نہیں ہوگا اور نہ اوپر ہوگا بلکہ نارمل حالت میں رہے گا اور دونوں کوہنیاں ایک دوسرے کے سامنے. ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹھ کو کمان کی طرح سے گول کریں گے اور سر اندر کی طرف رہے گا اور زیادہ سے زیادہ قوس بنانے کی کوشش کیجیے. نارمل حالت میں آ جائیے. اس سٹیپ سے پیٹھ کے مسلز کافی مضبوط ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے پیر اور ران کے مسلز میں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ورزش کر کے اس تکلیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کمر میں کوئی تکلیف ہے تو اس ورزش سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی. یہ اسٹیپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر کر کے دکھاتا ہوں. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیٹھ کو کمان بنائیں گے. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹھ کو نیچے کی طرف لے جائیں گے. اس سے پہلے والے مرحلے میں مسلز کھینچ رہے تھے اور یہاں پر مسلز سکڑیں گے تو نارمل حالت میں آ جائیے. اب ہم آپ کو پیر اندر لانے اور باہر لے جانے کا مرحلہ دکھاتے ہیں. سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو اوپر لائیں گے, سر اندر کی طرف ہے اور سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو باہر لے جائیں گے. ایک بار پھر کرتے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیر اندر کی طرف آئے گا, سر اندر, سانس چھوڑتے ہوئے پھر باہر کی طرف لے جائیں گے. پیر کو زمین پر رکھیے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹیپ پسند آیا ہوگا اور آپ گھر میں ہمارے ساتھ یہ اسٹیپ دہرائیں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن یہ اسٹیپ میں آپ کو ایک بار پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پیر کس طرح سے اندر کی طرف آتا ہے اور باہر جاتا ہے. ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ کو اندر کی طرف دبائیں گے, پیر اندر اور سانس چھوڑتے ہوئے دوبارہ پیر باہر کی طرف جائے گا. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ اندر اور پیر آگے کی طرف, سر بھی نیچے کی طرف. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیر باہر کی طرف. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیر کو اندر کی طرف لائیں گے. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پھر پیر باہر کی طرف. اب دوسرے پیر سے یہ اسٹیپ کرتے ہیں. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اندر کی طرف, سانس چھوڑتے ہوئے پیر باہر. پھر سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیر کو آگے کی طرف لائیں گے.
جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں ہمارے ورزش پلاٹیز کے حصے کے ساتھ آپ نے ورزش بھی کی ہوگی. اپنے آج کے دن کو تو آپ نے بالکل جو ہے فٹ بنا لیا ہوگا اور آنے والے دنوں کو بھی انشاءاللہ فٹ بنا ہی لیا ہوگا. اور حسن بھائی وقت ہوا ہے چلتے ہیں آسٹریلیا.
بالکل.
جہاں پر نگت نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں نگت نسیم صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سوال بھی پوچھتی چلتی ہوں کہ نئی نسل کی مشکلات جو ہے ہمارے ہفتے کا موضوع ہے اور میں چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالیے.
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بہت خوبصورت موضوع چنا ہے اس ہفتے کے لیے. میں شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گی، آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایران اور پاکستان دنیا کی ان خوش نصیب ملکوں میں سے ہے جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نوجوانوں کا تناسب ملکی آبادی کے نصف کے قریب ہے، جو کسی بھی ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری نئی نسل ملک کے سیاسی اور سماجی نظام میں بالکل فعال نظر نہیں آتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کی کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے مشکلات بھی ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ نے یہ ٹاپک چنا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ نوجوان بچے بچیوں پر مشکلات کا وقت اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ بلوغت کی عمر میں ہوتے ہیں. اس وقت انسان پر جسمانی، فکری اور عقلی حیثیت سے بڑی تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں.
بالکل.
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نئے نئے تجربے، تازہ احساسات کرتے کی وجہ سے ان کے اوپر عقل و فکر کے دریچے بھی کھلتے جاتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی سوچ و فکر کی نئی راہیں متعین کرتا ہے. جو. اور دوسری طرف جذبات کی شدت انہیں کوئی درست فیصلہ کرنے نہیں دیتی ہے. یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ نوجوان نسل کو، یعنی کہ ہماری نئی نسل کو، رہنمائی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جب اگر معاشرہ، ماں باپ، دیگر بزرگ احباب، اساتذہ ایک رول ماڈل کی صورت میں انہیں نہ ملیں تو بگاڑ کے آثار یقینی ہو جاتے ہیں. اگر ہم موجودہ سوسائٹی کا دیکھیں تو موجودہ سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مغربی فکر و فلسفہ سے اتنی متاثر نظر آتی ہے کہ مادی دوڑ میں سب سے آگے جانا چاہتی ہے. باوجود یہ جانتے ہوئے کہ ہماری اور ان کی مذہبی، سماجی، معاشرتی اقدار بالکل الگ الگ پہچان رکھتی ہیں، لیکن اس ناسمجھی کا سب سے زیادہ نقصان ہماری نئی نسل کو ہوا ہے کہ وہ اپنے اقدار اور روایات کا جو مضبوط نظام ہے اس کو تہ و بالا کر بیٹھے ہیں. ہماری سوسائٹی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس مسائل کا ادراک تو رکھتی ہے، جانتی تو ہے، لیکن اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے. اس لیے ہماری نئی نسل کو مشکلات کا سامنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا پہلا مسئلہ جو ہے وہ اپنی ذات کی مشکلات کے علاوہ بہت سی ملکی اور معاشرتی مشکلات ہیں جن میں سر فہرست ان کی تعلیم اور نوکریوں کے مواقع کا نہ ملنا ہے، جس کی وجہ سے ان میں نا بہت کم حوصلہ، کم ہمت، منفی تحریکیں اور تقریبی سوچیں جو ہے نا اپنے اندر پروان چڑھنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں اور اسلام سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا حل آسان سا ہے کہ ہم جو بھی نوجوان ہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو نوکریاں فراہم کریں، ان کو مصروف کیا جائے، ان کو تعلیم دی جائے. اچھا، دوسرا مسئلہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا یہ ہے کہ جنریشن گیپ ہے ہماری نسل کا، جو پچھلی نسلیں ہیں ان سے بڑی دوری ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ، اساتذہ، ہمارے بزرگ، وہ سب ان کو بیجا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور اس کا حل بڑا صاف سا ہے جو میری مولا علی نے بتا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے اولادوں کو اس عہد کا علم دو جس میں وہ نمو پا رہے ہوں. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے.
بالکل.
کہ آپ ان کو وہ علم دیں جس میں وہ رہ رہے ہیں. تو اگر ہم ان پہ بیجا تنقید نہ کریں اور کشادہ دلی سے ان کو قبول کر لیں تو ہمارے مسائل بہت آسان ہو سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ میں سمجھتی ہوں نئی نسل کو اپنی شناخت کا درپیش ہے. موجودہ سیاسی، مسلکی، لسانی فرقہ بندی اور اختلافات نے نئی نسل کو ان لوگوں کی طرف مائل کر دیا ہے جو ان کی عقل و فکر اور رویوں کو بدل رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی جیسی ہے کہ اگر آپ اس سے ملتے ہیں تو کپڑے جلا دیتی ہے یا آپ کو دھوئیں سے کالا کر دے گی. سوچنا یہ ہے کہ نئی نسل کو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کا سرچشمہ ہوں، عقل و دانش کا پیکر ہوں، اور ان سے وہ کسب فیض حاصل کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں اور ہر ممکن بد کردار اور بد اخلاق انسان سے دوری اختیار کریں. لیکن اس کی ترغیب کہاں سے ملے گی؟ یقیناً گھر سے، گھر اور ہمارے بزرگوں سے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے جو میں چوتھے نمبر پر مسئلہ سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ منفی کتابوں کا مطالعہ اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے نئی نسل کو بہت غیر محفوظ بنا دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنی ذات میں خود کو مکمل اور مفکر سمجھنے لگے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ذہنی اور فکری وسعت رک گئی ہے, اور اکثر نوجوان تو غلط لوگوں سے رابطوں میں پڑ گئے ہیں. اور اس صورتحال میں جو سب سے زیادہ خوفناک تصویر نظر آتی ہے وہ ان کا ڈرگ مافیا سے اٹیچمنٹ ہے, بچوں کی خرید و فروخت ہے, جنسی بے راہ روی ہے, مسلکی لسانی منافرت کی شدت پسندی ہے. ایسے رجحانات ہیں جس سے ہم ہمارا پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے. اس مشکل سے نپٹنے کے لیے میں پھر یہ اس ضرورت پہ زور دوں گی کہ ہمارے دینی ماحول, ہمارے گھروں کے دینی ماحول اور دینی رول ماڈلز کی بہت ضرورت ہے جو ان کو شک و اضطراب سے نکال دیں. آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری مطالعے اور سوچ کے مطابق اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہوئی ہے کہ نئی نسل میں اسلام کے بارے میں بڑی بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں, جس کی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دور جدید کا فکر و فلسفہ ہے جو کہ مغرب نے پھیلایا ہے, کیونکہ ان کے مطابق اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی آزادی ختم کر کے اس کو فکری اور عملی لحاظ سے دقیانوسیت سکھاتا ہے اور اس پر ترقی کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہماری دینی قیادت کو, ہمارے علماء کو, اساتذہ کو, ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا اور عملی اور احسن طریقے سے انجام دینی ہوگی. وہ اس طرح سے کہ ہمارے دینی رہنما صرف نوجوانوں کو صرف معاوضے ہی سے قائل نہ کریں بلکہ عملی طور پر ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. یہی تعلیمات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ تھی.
بالکل محترمہ نگہت نسیم صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کیا, مختصر سے وقت میں آپ نے بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا.
میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بہرحال ہم لوگوں کو ہمیشہ افسوس یہی رہتا ہے کہ کم وقت کی بنا وجہ سے ہم لوگ صحیح طور سے گفتگو نہیں کر پاتے, اور یعنی جو گفتگو کا حق ہوتا ہے نا وہ ادا نہیں کر پاتے.
بالکل, لیکن نگہت نسیم صاحبہ نے بہت اہم نکات کی طرف, میرے خیال سے جو ہم بھی بول سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں جو دیکھنے میں مل رہا ہے, اور ایک بات جو انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ کو ہماری رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے, اور یہ بات میں نے جمعرات کو بھی کہی تھی حسن, بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں سے. بات چیت ہوگی تو ہم جو ہے مشکلات کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. ساتھ بیٹھیے, بات کیجیے, کیونکہ ہمیشہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ ہماری نسل, آج کل کی نسل یہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے آپ کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا, ہمارے زمانے میں یہ ہے, لیکن میرے خیال سے ہم بات چیت کر کے تمام چیزوں کا جو ہے آرام سے حل نکال سکتے ہیں.
اور اس میں ہم لوگوں کو خاص توجہ دینی ہے کہ جتنے مسائل نگہت نسیم صاحبہ نے فرمائے یہ سارے جو ہیں یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر یعنی ہفتے بھر آدمی گفتگو کر سکتا ہے ہر ایک موضوع پر, لیکن بہرحال ہم لوگوں کے پاس وقت کم ہے تو ہم لوگ کوشش کریں گے ہفتے کے دوران ان موضوعات کو اس کو زیادہ اجاگر کریں, مختلف لوگوں سے گفتگو کریں, دیکھیں اس کا حل کیا ہے, اور اپنے نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ ایک صحیح راستہ پیش کریں تاکہ وہ یعنی ایک بہت ہی روشن ضمیر کے ساتھ اس پہ آگے بڑھیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لوگ گفتگو کریں گے جناب سید شبر علی صاحب سے, تشریف لا چکے ہوں گے اسٹوڈیو میں. اور بہرحال چلیں ایک بریک لیں,
ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد محترم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی میں, اور اب نسیم زندگی میں وقت ہوا ہے ہمارے گفتگو حصے کا, جہاں پہ حسن بھائی ہمارے محترم مہمان کے ساتھ آپ سب کا انتظار کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ رباب بہن. اور ناظرین, گزشتہ ہفتے اگر آپ کو یاد ہو سنیچر کے دن ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی علامہ اقبال کے حوالے سے, بہرحال وقت ہم لوگوں کے پاس کم تھا لیکن کوشش کی کہ ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں, اور ان کے بہت سارے افکار جو تھے کچھ دیگر لوگوں سے ملتے ہیں جو گزشتہ یعنی ایک دو صدی میں ان کے روشن افکار اور روشن ضمیر کی وجہ سے عالم اسلام نے ایک بیداری میں چلا گیا ہے, اور خواب سے نکل کر بیداری کا راستہ اس نے اپنایا. ان میں سے ایک شخصیت سید جمال الدین اسد آبادی, یا جیسے ہندوستان پاکستان میں وہ پہچانے جاتے ہیں افغانی, اور جہاں کہیں گئے وہ اپنا لوگوں نے ان کو سمجھا, مصر میں گئے تو وہاں اپنا ہی سمجھا ان لوگوں نے ان کو, ترکی میں تھے تو وہاں پہ اپنا سمجھا. تو بہرحال یہ ایسی شخصیت تھی کہ جس نے آخری دم تک ہمیشہ یہی کوشش کی کہ عالم اسلام کو خواب سے جگا دے اور بیداری میں لے چلے, بیداری کے یعنی فیز میں آپ سمجھیے کہ لے چلے. تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور بہت ہی اہم شعبہ ہے یعنی سیاست کا شعبہ, اس میں اپنی پی ایچ ڈی لے رہے ہیں ڈاکٹر سید شبر علی صاحب. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ کافی دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے پروگرام میں آپ سے. شبر علی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سید جمال, بہرحال میں مختصر سے تعارف کروا دیا ہوں کل, لیکن اہمیت ان کی شخصیت کی بہت زیادہ ہے, آپ بتائیے ان کے بارے میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید ہے کہ ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے
انشاءاللہ.
دیکھیے, یہ ایسی شخصیت ہے جو ڈھکی چھپی نہیں ہے, بہت ہی مشہور معروف شخصیت ہے جو 19ویں صدی کی بہت ہی برجستہ افراد میں سے یہ گنے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے جو عالم اسلام کو جگا دیا, یعنی جیسا کہ آپ مقدمے میں جو بیان کیے کہ نہ صرف ہندوستان پاکستان بلکہ برصغیر سے لے کے مصر تک جو انہوں نے جو تحریک چلائی, انہوں نے جو افکار کی جو یعنی جو ذہنوں کو جو خواب سے جو بیدار کیا یا ذہنوں کو جو جگایا, تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کا اثر چلے آ رہا ہے اور اس کے چیزیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے جو بلکہ آپ کے جو موضوع حفصہ ہے اس سے بھی ہم اس کو رب دے سکتے ہیں.
بالکل, بے شک,
کیونکہ آپ کا جو موضوع حفصہ ہے وہ نئی نسل کے مشکلات ہیں,
بے شک,
یعنی جوانوں کے مشکلات, یعنی نوجوانوں جو آج کل کے دور میں جو شکار جو ہے, بھی آپ کے جو مہمان بھی محترم صاحبہ تو آسٹریلیا سے جو بیان جو کر رہی تھی,
میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا اتفاق سے جو نکات یہ کہہ رہی ہیں ہم لوگوں کے موضوع سے بالکل مربوط,
بالکل مربوط ہے, کیونکہ یہ ان کی پیدائش ہمدان کے قریب اسد آباد شہر میں ہوئی اور یہ 19 اس کے بعد ہجرت کر گئے عراق کی طرف, عراق میں عتبات عالیات میں وہاں پر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کیا اور 19 کی عمر میں یہ آئے ہندوستان میں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ 19 کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ ایک نوجوان جب فکر بنتی ہے, جب ذہن وغیرہ ہوتا ہے, تو یہ اسی دوران نوجوانی سے, اسی دوران جوانی سے یہ ایسے اپنی فعالیت وغیرہ شروع کر دی تھی, اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی تھی. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پین اسلامک پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ایکٹیوسٹ ہے اور بہت ہی مشہور ایکٹیوسٹ ہے. یہاں پر انہوں نے جب ہندوستان آیا 1857 کا عرصہ ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نازک دور سے یعنی برصغیر گزر رہا ہے جہاں پر پہلی اپرائزنگ جو انگریزوں کے خلاف ہوئی, انگریزوں نے اس کو کچلا ہے, انگریزوں نے اس کو کچل کر جو مغل سلطنت جو آخری جو بادشاہ تھے اس کو انہوں نے تبعید کیا. تبعید کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئن وکٹوریا کو ایز ایمپریس آف انڈیا نافذ کیا اور اس کے ایک سال پہلے اودھ کی حکومت پہ حملہ کیا تھا انہوں نے اور واجد علی شاہ کو انہوں نے حکومت سے عزل کیا تھا اور مختلف جگہ پر مختلف چیزوں پر انہوں نے ہندوستان پہ ہر طریقے سے اپنا جو قبضہ ہے وہ پورا مکمل طور پر کیا.
سید جمال کی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب انگریزوں کی طاقت اور سامراجی طاقت اپنے عروج
پہ تھی اور یہ ہمیشہ ہر جگہ انگریزوں کی مخالفت کرتے رہے اور یہ جب یہ ہندوستان آئے تھے تو یہ حیدرآباد دکن آئے اور حیدرآباد یعنی دکن کے مشہور اور معروف پرائم منسٹر مختار الملک سالار جنگ اول کے زیر نظر تھے, سرپرستی میں تھے اور وہاں پر انہوں نے جو لیکچرز یا کتاب وغیرہ جو لکھا کرتے تھے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو افکار وغیرہ جو ہے یعنی سامراجی خلاف کے یعنی طاقت کے خلاف اور یہ جو لیکچرز وغیرہ جو دیے ہیں وہاں پر اور جو ذہنوں کو جو روشن کیا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ سر سید احمد خان کا نام سنے ہوں گے جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی تھے.
بالکل,
اور سر سید احمد خان کے یہ بہت ہی بڑے اور یہ کرٹک تھے, یہ یعنی ہمیشہ ان کے خلاف یہ یعنی ان کے جو بیانات وغیرہ جو ہے یہ سر سید احمد خان کے خلاف تھے, کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیونکہ سر سید احمد خان وہاں سے انگریزوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جو نئی جو فکر جو لائی تھی مسلمانوں میں کہ میٹیریلسٹک فکر جو ہے جو آج کل بھی جو مسلمانوں میں جو بعض متاسفانہ جو موجود ہے, یعنی افسوس میں کہہ رہا ہوں یہ جو چیز موجود ہے, انہوں نے اس زمانے میں مقابلہ کیا اور ایک بہت ہی مشہور اور معروف کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے حقیقت مذہب نیچریا و بیان حال نیچریان, یعنی نیچر سے مراد یہاں پر میٹیریلسٹک سوسائٹی ہے, یعنی مذہب کے اس کے کیا ہے اور انہوں نے
جو لوگ اپنے اطراف سے متاثر ہوئے
اور یہ کتاب فلسفی کتاب ہے اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو اسلام جو فلسفہ اسلامی ہے اس سے یعنی میٹیریلسٹک سوسائٹی کا مقابلہ کرے. یعنی آپ دیکھتے
ایک کہ اصل اسلامی فکر کے ساتھ مقابلہ کیا جو اس وقت یعنی شروع ہو گیا تھا, یعنی جو آج کل تھوڑا ماڈرن شکل اس نے اپنا لیا ہے, آپ جو بھی آپ نام اس کا دے دیں, جو ماڈرن سامراجی ہے اس کا مقابلہ.
تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ وہاں سے ہندوستان سے آئے ایران کی طرف. ایران کی طرف آنے کے بعد کچھ عرصہ ایران میں گزارا, بلکہ وہ پہلے گئے مکہ مدینہ کی طرف حج وغیرہ کیا, پھر اس کے بعد آئے ایران کی طرف. ایران سے پھر کچھ عرصہ رہ کے افغانستان گئے. افغانستان میں وہاں پر انہوں نے جو وہاں کے جو بادشاہ وقت تھے اس کو اس کے ایڈوائزر بنے, اور پھر اس کے بعد کے جو آنے والے بادشاہ کے اسے آپ نہیں بنی, اور پھر وہاں سے وہ ہجرت شروع کی اور گئے مصر کی طرف. مصر میں انہوں نے جو کارنامے جو انجام جو دیے ہیں, مصر میں جو کام جو کیے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ابھی بھی مصر میں وہ چیز تاثیر گزار ہے. وہاں پر ایک بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, جو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے کام کیا ہے.
ہاں, کیونکہ وہاں پہ مصر میں ان کے بہت عظیم کارنامے رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہم لوگوں کی چلے گی. تو آپ لوگ دیکھتے رہیے گا پروگرام نسیم زندگی کا یہ حصہ خصوصی طور پر, اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں رباب بہن کے پاس.
بہت شکریہ حسن بھائی, انشاءاللہ آپ کی گفتگو جاری رہے گی. ناظرین, کوئی بھی آپ کے سوال ہو اس سلسلے میں آج کے موضوع کے متعلق, تو آپ ہم سے واٹس ایپ اور وائبر پر پوچھ سکتے ہیں, ہم آن لائن ہیں. جی ناظرین, یہاں ہم ساتھ مل کر لے کے ایک وقفہ, اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی میں, اور ہم فوراً چلیں گے حسن بھائی کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی حسن بھائی,
بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور سیش اکبر علی صاحب, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں.
جی ہاں, تو ہم یہ بتائے تھے کہ افغانستان سے وہ جب نکلے, یعنی دوست محمد خان کے دور میں جب آئے تھے وہ, پھر شیر علی خان جو نیکسٹ رولر تھا, نیکسٹ بادشاہ جو تھا افغانستان کے, انہوں نے ان سے نہیں بنی اور ان کو نکال دیا, اور آ رہے مصر میں. مصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید جمال کا جو ایسا جو ان کا جو رول تھا, جو جوانوں کے جو فکر کو جو اذہان عمومی کو جو بیدار جو کیے جو جگایا, وہاں پر ایک بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی. بلکہ اس زمانے میں مشہور معروف شخصیت نہیں تھے, وہ بعد میں آگے چل کے مشہور معروف شخصیت بنے مصر کی. اور ایک نوجوان تھا جو بالکل ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو نئی فکر لے کے آیا تھا, اور جب سید جمال سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس بالکل ان کی فکر بدل گئی, اور بدلنے کے بعد انہوں نے جو کارنامے جو بعد میں جو مصر میں جو کام کیے ہیں, انہوں نے جو رول ادا کیا ہے وہ ابھی بھی معلوم ہے. اور یہ جوان کا نام تھا شیخ محمد عبدو. شیخ محمد عبدو ایسی شخصیت ہے جو مصر کے لوگ جانتے ہیں. انہوں نے جب تعلیمات اہل بیت سے جب آشنا ہوئے, اور پھر انہوں نے جب ان کی جو ذہن میں جو بیداری ہوئی, ان کے جب ذہن جاگا, اور انہوں نے جو کارنامے وغیرہ کیے ابھی بھی موجود ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے بعد میں آ کے چل کر نہج البلاغہ پہ ایک شرح لکھا ہے, اور یہ پھر بعد میں چل کے جامع الازہر کے شیخ بھی بنے.
اچھا,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کس کس افراد کو انہوں نے, یعنی سید جمال نے کس کس افراد پہ انہوں نے تاثر کی ہے. اور پھر مصر سے جب ان کو نکالا گیا, تو مصر سے نکل کے یہ گئے یوروپ کی طرف, اور یوروپ میں کچھ مدت تک پیرس میں تھے, لندن میں تھے اور مونیخ میں تھے. اور پیرس سے ان کا جو مشہور اور معروف جو میگزین ہے یا جریدہ, اسے بہتر جریدہ کہیں, اور اس کا نام تھا عروبۃ الوثقی. اور وہاں پر انہوں نے جو اصل جو یعنی جو اسلامک بلیفس ہے, یعنی بہتر کہتا ہوں کہ جو فلسفیکل آئیڈیاز جو ہے اسلام میں, اس کو انہوں نے وہاں پر بیان کیا. اور محمد عبدو کو جو اس زمانے میں لبنان میں رہا کرتے تھے, انہوں نے پیرس بلایا اور محمد عبدو کے ساتھ کام شروع کیا. وہاں پر ایک بہت ہی مشہور اور معروف جو اس زمانے میں جو پیرس کا جو رہنے والا جو تھا, جو پولیٹیکل تھنکر وغیرہ ہے, اس کے ساتھ ان کی مباحثہ ہوتا تھا. اور اس کا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں, اسلام ہمیشہ جو آج کل کے جو دور میں جو اسلام کے اوپر جو انگلی اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہمیشہ ایک ایسا مذہب رہا ہے جو وائلنس کا ہے یا انسانیت کو پیچھے ڈھکلتا ہے, بلکہ انہوں نے اس کو ایسا اس کے جوابات دیے ہیں کہ آج کل بھی موجود ہے اور اس کے چھپے بھی ہیں. 18 ایشوز میں انہوں نے جواب دیا. اچھا, اور ایسا کام کیا ہے کہ پیرسین انٹلیکچوئلس میں انہوں نے کافی کامیاب رہے اور کافی مشہور ہو گئے.
بہت ہی اہم
بہت ہی اہم
بہت ہی اہم کارنامہ ان کا رہا ہے. اور یعنی یہ کہ ایک شخص جو یعنی اس کا مطلب ہے یہ ایک نئی بات نہیں ہے اسلام کے خلاف محاذ آرائی، بلکہ اس زمانے میں بھی تھی اور پیرس ہی اس کا مرکز تھا، آج اگر شارلی ہیبدو ہے دوسری شکل میں اور گھنونی شکل میں اور جاہلانہ شکل میں، تو اس وقت بظاہر عالمانہ شکل میں بھی مخالفت تھی
وہاں پر، جب انہوں نے جب اسلام کے اوپر یعنی قلم سے انگلی اٹھائی اور اسلام کو بدنام کرنا چاہا، انہوں نے بھی قلم سے اس کا جواب دیا ہے۔
بہت ہی اہم نقطہ ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، وقت بہت ہم لوگوں کے پاس کم ہے، ابھی چلتے ہیں اپنی رباب بہن کے پاس اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کیا بتائیں گے۔
بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کو آلو کی چپس پسند ہے؟
ہاں پسند تو ہے، زیادہ ہم نہیں کھاتے،
میرے خیال سے سب کو پسند ہی ہوں گے۔ اور میں آج آپ کو آلو کی چپس کی پوری داستان بتاؤں گی کہ آلو کی چپس کس طرح جو ہے وہ بنے۔ امریکہ میں آج سے کئی سال پہلے ایک شخص تھا جس کے پاس ایک ریسٹورینٹ تھا، اس شخص کا نام تھا جارج کروم صاحب، اور ہوتا کچھ یوں ہے، ان کے پاس ہر روز ایک گھراک آتا ہے دوپہر کے کھانے کے لیے، اور یہ گھراک جب کھانا کھانے آتا ہے تو کھانے میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتا ہے، آج نمک زیادہ تھا، آج گوشت پکا ہوا نہیں تھا، خیر کوئی نہ کوئی عیب نکالتا ہے۔ ایک دن پھر وہ گھراک آتا ہے اس ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے، اور جارج کروم صاحب جو ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں پھر سے آ گیا، تو آج میں کیا کرتا ہوں، اس کو میں ہر روز گوشت یا مرغ وغیرہ دیتا ہوں کھانے کے لیے، آج میں اس کو کوئی ایسے ہی کھانا بنا کے دے دوں گا تاکہ یہ میری جان چھوڑ دے۔ ان کو سامنے آلو دکھتے ہیں اور یہ فوراً آلو کو اٹھاتے ہیں اور غصے میں آلو کو چھیل کر آلو کے پتلے پتلے کتلے کاٹ دیتے ہیں۔ خیر آلو کے پتلے جب کتلے کاٹتے ہیں، ہلکا سا نمک لگا کر اس پہ ان کو تل دیتے ہیں۔ تلنے کے بعد جب اس گھراک کے سامنے رکھتے ہیں، جب یہ گھراک کھاتا ہے تو اسی تو باوا کہتے تھکتا ہی نہیں ہے، کہتے تم نے کیا بنایا ہے، تو بڑے مزے کے ہیں۔ اور اسی طرح کرتے کرتے آس پاس کے گھراک بھی وہ جو ہے کھانا چکھتے ہیں، یعنی آلو کی چپس کو چکھتے ہیں، انہیں بہت پسند آتا ہے۔ اس طرح جارج کروم صاحب نے غصے میں اور اس گھراک سے تھک کر ایک نیا کھانا جو ہے وہ بنایا، جسے ہم آج آلو کی چپس کہتے ہیں، اور میرے خیال سے ہر بچے بچے کو نوجوان کو بھی بہت پسند ہے۔ خیر اس کے زیادہ فائدے تو نہیں ہے، موٹاپا وغیرہ آتا ہے، لیکن میں نے سوچا اپنے ناظرین کے علاج میں داستان بتاؤں ان کو کہ کس طرح آلو کے چپس جو ہے وہ بنے۔ خیر ناظرین، ہم ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی عزیز ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے اسٹوڈیو میں سید شبر علی صاحب کے ساتھ، اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر لوٹوں گی حسن بھائی کی طرف۔
جی حسن، بہت شکریہ رباب بہن۔ اور سید شبر علی صاحب، سید جمال کے حوالے سے گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور یہ کہ مختلف حکومتوں نے ان کو پہلے بلایا، لیکن جب بلایا تو پتہ چلا کہ ان کے نظریات ان کے حکومتوں کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کے فکر کو یعنی مزید اجاگر کرنے کے لیے ہیں، تو نتیجہ اس کا کیا نکلا؟
دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو صرف مثال دیتا چلوں کہ جیسا کہ جب وہ مونیخ گئے تھے، مونیخ میں وہاں پر ناصر الدین شاہ قاجار سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آئیں ایران اور آ کے اپنا مشاور بنے، اور بعد میں وزارت کا بھی ان کو عہدہ دیا۔ یہ ایران آئے، ایران میں آنے کے بعد جب انہوں نے جب دیکھا کہ پاشا وقت کے جو کام وغیرہ جو تھے، اس کی مخالفت شروع کی، کیونکہ اس کا ہمیشہ وہ تھا کہ ہمیشہ برٹش کالونیز وغیرہ سے انہوں نے جڑا ہوا تھا۔ اور جو مشہور جو قصہ ہے تمباکو کا، کیونکہ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کیا قصہ تھا، کیونکہ مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا، آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے،
بالکل
انہی کے ٹیلی گرام کی وجہ سے جو اس زمانے کے عالم دین مرزا حسن شیرازی نے جو تمباکو کے بارے میں جو فتویٰ دیا تھا کہ اس کو جو منع جو کیا تھا، اس جمال الدین اسد آبادی کا ٹیلی گرام تھا، جنہوں نے جو علماء نجف کو، علماء عراق کو اطلاع دی تھی، اور وہاں کے علماء اس کو یعنی اس کو حرام قرار دیے تھے تمباکو کا مصرف۔ اور اس کے بعد پاشا میں انبن ہوتی ہے، اور پاشا سے اور ان کو لے کے جا کے عراق کی سرحد پہ چھوڑا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ آتے ہیں استنبول میں، عثمانی پاشا نے ان کا استقبال کرتا ہے، لیکن وہ بھی آگے آگے چل کے ان کا مخالف بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے جو ذہن میں یہ تھا کہ امت مسلمہ کو متحد کرے، افکار کو جگائے، جوانوں میں ایک نئی فکر ڈالے، اور امپیریلزم اور کولونیزم کے خلاف اٹھے، برٹش کولونیزم جو اس زمانے میں اوج پر، یعنی عروج پر تھا،
اپنے عروج پر۔
اور جب انہوں نے جب کوشش کی کہ دیگر ممالک اسلامی کو خط کتابت شروع کی، اور دیگر جو حکام اسلامی کنٹریز کے جو حکام جو تھے ان کو جب انہوں نے خط وغیرہ شروع کیا، تو عثمانی پاشا ان کے اوپر یعنی ان سے چڑھ گیا، ان کی مخالفت کرنا شروع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو استنبول میں زہر دیا گیا، اور ان کی شہادت استنبول میں ہوئی، اور یہ تقریباً پرسوں کی جو تاریخ ہے 9 مارچ کو، ان کی 118ویں سالگرہ شہادت کی،
جو آج کیا مارچ کی آج 7 ہے،
آج
میں نے کل اعلان کیا تھا پرسوں، لیکن بہرحال بہت ہی اچھی طرح آپ نے بتا دیا۔ ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بیچ، وہ یہ ہے کہ یہ فکر ان میں کہاں سے آئی، یعنی یہ کہ اسلام کو اجاگر کرنے کی فکر انہوں نے کہاں سے کیا دیکھا؟
اسلام کو اجاگر کرنے کی فکر یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے، کیونکہ اصل جو حقیقی اسلام ہے ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں جو فکر وغیرہ ہے اس کو جگائیں، اور جو یعنی جو امپیریلزم یا جو سامراجی طاقتیں ہیں یا جو بھی اسلام کے خلاف جو بھی اٹھ رہے ہیں اور جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس انسانیت کو کچلے یا زور و جبر کو دنیا میں قائم کرے، اس کے خلاف آواز بلند کرے. اور اس کے لیے ہم کو ایک راستہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے خواہ سے جمال الدین اسد آبادی ہو یا علامہ اقبال لاہوری ہو یا بعد میں آگے چل کر جو کانسٹیٹیوشن ریولوشن جو ایران میں ہوتا ہے 1905 میں، یا پھر دیگر شخصیتیں جو ایران میں یا دیگر نقاط میں جو آتی ہیں، تقریباً سبھی ایک ہی فکر رکھتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ ایک آواز ہے جو بار بار مختلف جگہ پر مختلف صدیوں میں مختلف عرصوں میں نکل رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو دنیا پہ جو تاثیر ہے اس کی وہ کیا ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سعید اکبر علی صاحب. خالی ایک نقطہ جو میں آخر میں بتانا چاہ رہا ہوں، اتفاق سے میری کل رات کو نظر پڑی تھی، جو ان کا آخری خط تھا، انہوں نے انکرا کے قریب جو ایک زندان تھا وہاں سے ایک خط لکھا تھا، جیسے آج کل اوپن لیٹر کہا جاتا ہے، اپنے دوست کو تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اسے تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے. اور اس میں انہوں نے جن چیزوں پر تاکید کی تھی وہ بہت ہی دلچسپ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو کہا تھا کہ کاش میں نے جو کچھ بویا ہے اس کا میں جو آخر میں فصل ہے وہ میں دیکھ سکتا، لیکن اب جو ہے نہ مجھے موت کا خوف ہے نہ مجھے یہاں پہ قید ہونے کا خوف ہے، اور میں سرخرو خدا کے سامنے جا رہا ہوں. تو یہ خود بہت ہی اہم ہوتا ہے کہ آدمی جو کام کرے آخر تک، یعنی میں ان کو یقین تھا کہ اس کا نتیجہ وہ ضرور دیکھیں گے، یعنی ضرور سامنے آئے گا، اب چاہے وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں. اگر آپ لب و لہجہ اس آخری خط کا دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال بول رہے ہیں، آپ ایسا لگتا ہے کہ امام خمینی بول رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے جو مشرق کے مفکرین ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں. اور بہرحال بہت بہت شکریہ کہ میں اپنے وقت نکالا اور اس مختصر وقت میں ہم لوگوں کو اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں بتایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں رباب بہن کے.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا بھی، اور ڈاکٹر شہبر علی صاحب کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سید جمال الدین اسد آبادی کی محترم شخصیت پر آج روشنی ڈالی اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت بھی نکالا. خیر ناظرین، ہم یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اور اس کے بعد آپ سب کی خدمت پر لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز ناظرین، بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر محترمہ نکت نسیم صاحبہ کا آسٹریلیا سے اور محترم سید شہبر علی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں جو ہے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو آپ سب کے لیے بہت مستفید بنایا. جی،
اور ہم لوگ انشاءاللہ اگلے بس پروگرام کے بارے میں، یعنی کل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں گے. ہم لوگوں کا موضوع یعنی نوجوانوں کی مشکلات جو ہیں آج کل کے دور میں، جو ان کو مشکلات درپیش ہیں اور بہت سارے مسائل جو ان کو درپیش ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے جناب پروفیسر سلطان سے، جو اسلامی امور کے ماہر ہیں اور قرآن پر یعنی بہت صحیح اور گہری ان کی نظر ہے، اور انشاءاللہ کہ ہم لوگ ان سے استفادہ کریں گے.
بالکل انشاءاللہ حسن بھائی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر اسد اللہ ارسلان صاحب موجود ہوں گے، اور گھٹنے کا درد جو ہے وہ ان کا موضوع رہے گا. جی ہاں، جو میرے خیال سے آج کل کے نوجوانوں میں بھی یہ جو ہے مسئلہ کافی دیکھنے میں آ رہا ہے،
کافی شروع ہو گیا ہے ہر ایک میں، ایسی چیز ہو گئی ہے نوجوانوں کا، بھائی ہم بوڑھوں سے کیوں پیچھے رہیں،
اس میں
ہم لوگ بھی شروع کر دیں گے، ہم لوگ آگے نکلیں گے. ہر چیز
اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی بیمار ہو، اور جو بیمار ہیں ہم ان کے لیے شفا یابی کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے سب کو جلد از جلد شفا ملے، اور یہی کہ ہماری نوجوان نسل کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہوں. اور ناظرین آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے، آپ کے خیال میں ہم کس طرح اپنے نوجوان نسل کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی خاص نقطہ آپ ہمیں ضرور بتائیے. واٹس ایپ اور وائبر کے نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی ہم سے رابطے میں رہیے، ہمیں بہت خوشی ہوگی. کیوں حسن بھائی؟
ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو آخری خط جو ہم نے بات کی میں سید جمال کے آخری خط کے حوالے سے، اس کا اردو ورژن ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے لیے فیس بک پیج پہ ڈال دیں
ضرور. بس اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے، مجھے رباب منصوری اور سید حسن زیدی کا پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے.
خدا